فرجهم تاجیل ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے بار دیگر بلند تر صلوات
اللہم صل علی محمد و آل محمد وجل فرجہم.
خوشنودی جناب سیدہ فاطمہ زہرا شہزادی کونین کے لیے بلند تر صلوات
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم.
ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کو ہدیہ کرتے ہیں چار دہ معصومین کی نظر اور ان کے وسیلے سے انصار فاطمہ بنت اعتماد حسین علی اکبر ابن علی اختر سید محمد یوسف ابن سید محمد احسن قمر عباس ابن بادشاہ حسین. پروردگارہ ان تمام مرحومین کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد انہیں اپنے جوار رحمت میں بہترین جگہ عنایت فرما. ان کے مقام کو بلند سے بلند تر فرما. بار دیگر سلامان
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم.
اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ
وسلم. صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم
وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ والصولة الهيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغیبۃ الالہیہ صلوات.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم.
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم.
أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد و یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق، اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. وہ رب جو ہم سے، ہماری شہرک سے زیادہ نزدیک، اور ہم سب کے اعمال کو، ہمارے دلوں کے احوال کو، ہمارے دلوں کے مخفی رازوں کو، ہماری نیتوں کو جاننے والا ہے. پروردگار عالم کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی اس فرش عزا پر سید الشہداء کے وسیلے سے، امام عالی مقام کے اس ذکر کے توسط سے، قرآن کریم کی ایک سورہ کے بارے میں تھوڑا سا علم میں اضافہ کیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ کیونکہ مجھے اندازہ تھا یہاں پر لوگ سننا چاہتے ہیں، اور ایک ایسی محفل ہے جہاں قرآن کی تفسیر کے حوالے سے کوئی بات کی جا سکے، میں نے سورہ بنی اسرائیل کا انتخاب کیا. سورہ بنی اسرائیل وہ بہترین سورہ ہے قرآن کریم کی، جس کے بارے میں یہ خوشخبری دی گئی ہے، بشارت دی گئی. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس سورہ کو سمجھیں اور پابندی سے پڑھیں. اگر کوئی شخص شب جمعہ مسلسل اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کو امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کی زیارت نصیب کرے.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم.
اگر کسی چیز کے بارے میں ضمانت دی گئی ہے کہ اس کو ادا کرنے سے زمانے کے امام کی زیارت انسان کو نصیب ہوگی، اور یہ جملات بھی ضمانت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، تو میرا خیال سے ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے نزدیک ہونا چاہیے. امام حسین علیہ السلام کا وسیلہ وہ وسیلہ ہے جسے کشتی نجات بھی کہا گیا، ہدایت کا چراغ بھی کہا گیا، اور یہ فرش عزا ذکر حسین ہمارے لیے بہترین جگہ ہے جہاں ہم قرآن کریم کو سمجھیں. یہ سورہ مکی ہے اور اس کے اندر کل 111 آیات ہیں. آج کیونکہ پہلی مجلس ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں آئندہ اور آج کی مجلس کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ آپ شاید سوچیں کہ وہ ساری سورہ جو 111 آیتوں پر مشتمل تھی، اس پوری سورہ کو تو بیان نہیں کیا گیا. ظاہر ہے 5 دن کے اندر 111 آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کوشش کروں گی کہ وہ آیتیں جو اس سورہ میں ہدایت کے عنوان سے اور بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، خصوصاً امام زمانہ کے حوالے سے، ان کے ظہور کی تیاری کے حوالے سے،
محمد وآل محمد وجل فرجهم،
ان آیات کو اور وہ کام جو آج کے زمانے میں اگر ہم انجام دیں تو ہم امام کے ظہور سے نزدیک ہو سکتے ہیں، ان آیتوں کا یہاں پر ضرور ذکر کروں. تو سورہ بنی اسرائیل، جس کو پڑھنے کی اتنی زیادہ تاکید ہے، اس کی پہلی آیت میں پروردگار عالم نے ایک عظیم الشان معجزے اور تاریخ کے ایک اہم ترین واقعے کا ذکر کیا ہے. یقیناً آپ کے ذہنوں میں واقعہ معراج ہے، اور پہلی آیت ہی پروردگار عالم جو بیان کر رہا ہے، سبحان الذی، اپنی تعریف کر رہا ہے، تسبیح ہے، پروردگار عالم ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس سورے کو سورہ سبحان سے بھی پہچانا ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ، بہت خوبصورت ہے یہ تعبیر کہ پاک و منزہ ہے وہ ذات، تسبیح ہے پروردگار عالم، پاک و منزہ ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو. جب بھی اس آیت کو پڑھتی ہوں بہت لطف اور سرور حاصل ہوتا ہے، اور یقیناً یہ مثال بہت خوبصورت ہے کہ اگر انسان کبھی کسی شاگرد کو, کوئی معلم ہو, کوئی انسٹیٹیوٹ ہو, اپنے ایسے ہونہار طالب علم کو جس نے بہت محنت کی ہو اور اب اس کو کوئی اوارڈ دینے جا رہا ہو تو اس کے نام کے ساتھ کوئی بڑا نام لگایا جاتا ہے. مثلا اگر ڈاکٹر ہے, پروفیسر بن گیا ہے, مثال کے طور پر کوئی بھی ایسا عنوان جسے ہم بڑا عنوان سمجھتے ہیں وہ ذکر کیا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب معراج کے واقعے کو بیان کیا تو نبی اکرم کے نام کے ساتھ نہ رسول لگایا, نہ نبی لگایا, نہ سید المرسلین لگایا, نہ خیر البشر لگایا, بلکہ پروردگار عالم نے عبد کا ذکر کیا. سبحان الذی اسرا بعبدہ, یعنی عبودیت کی اہمیت کو اور بندگی کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ وہ درجہ ہے بندگی کا جس کے اوپر نبی اکرم فائز تھے. اور اگر کوئی رسول اللہ کا ماننے والا ہے, اہل بیت کا چاہنے والا ہے, تو وہ اس عبودیت کے مقام پر پہنچنے کا آرزو مند ہونا چاہیے. ہماری اور آپ کی خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ اعزاز دے کہ پروردگار یہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے. یہ بہت بڑی بات, جیسے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے جس بات کے اوپر فخر کیا وہ یہ کہ میں تیرا بندہ ہوں. یہ لائق فخر ہے بات کہ اگر کوئی بندہ بندگی کے مقام پر پہنچے. ہماری اور آپ کی زندگی کا بھی اگر ایم یہ ہو کہ ہم اللہ کی بندگی اختیار کریں اور اللہ کے سامنے جھکنے والوں میں سے ہوں اور پروردگار عالم ہمیں اپنا بندہ شمار کر لے, اس سے بڑا اعزاز انسان کے لیے کوئی نہیں. جب پروردگار عالم نے اپنے نبی کے لیے عبودیت کو پسند کیا اور ہمارا آپ جب گواہی دیتے ہیں نماز میں تب بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے اور بعد میں پھر رسالت کی گواہی دے, عبدہ و رسولہ, تو عبد کا مرتبہ کتنا بلند ہے. یہ سرور اور خوشی کی جگہ ہے جہاں انسان اپنے آپ کو خدا کا بندہ بنا لے. اس لیے جب بھی ہم محاسبہ کرتے تو احساس ہی ہوتا ہے کہ نہیں, بندگی میں بھی ہم بہت پیچھے. ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان پروفیسر بن جائے, لیکچرار بن جائے, ہو سکتا ہے کوئی جہاز اڑا کر آسمانوں پر پہنچ جائے, لیکن بندگی کو اختیار نہ کرے. مشکل کام ہے خدا کا بندہ بننا. اس مشکل کام کو انسان اپنا ایم بنائے اور اس کے لیے کوششیں کرتا رہے. شاید ہو سکتا ہے بننے سے پہلے ہم عبودیت کے درجے پر فائز ہو جائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا لیلم, لیل کا ذکر کیا. ایک رات کے اندر یہ پورا سفر ہوا. اور تفاسیر میں جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا نقطہ ہے کہ اسرا کا جو لفظ ہے عربی میں وہ رات کے سفر کے لیے, سیر کروائی, رات کا اگر کوئی سفر ہوتا ہے تو اس کے لیے اسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ, اسی لیے اس سورے کو, کیونکہ اس کے اندر معراج کا سفر اور سیر ہے, اسرا بھی کہا گیا ہے, جو کہ اس لفظ کا غالباً مصدر ہے. سورہ اسرا اسی سیر کی وجہ سے. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, یہ بھی ان دو تاریخی مقامات قبلہ اول اور قبلہ دوم کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے. پروردگار عالم نے جب یہ سورہ نازل کی اور یہ واقعہ معراج ہوا تو یہ بعثت کے 10ویں سال میں, ہجرت سے ایک سال قبل, ہجرت سے ایک سال پہلے یہ واقعہ معراج رونما ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سفر کو جو شروع کیا ہے وہ خانہ کعبہ سے اس کا آغاز ہوا ہے. روایت کہتی ہے مغرب کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سفر کا اہتمام کیا اور نبی اکرم کو پہلا جو چیز دکھائی گئی سفر کا شروع جو تھا وہ مسجد اقصی تھا. یعنی مسجد حرام سے رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ بیت المقدس تک لے کر گیا. یہ مسجد الحرام اور بیت المقدس, جو مسجد الحرام ہے وہ قبلہ دوم اور بیت المقدس قبلہ اول, بہت اہمیت رکھتی ہے سورے میں یہ دو چیزیں کہ ہم اور آپ آج اس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ مسجد الحرام, لیکن بیت المقدس جو قبلہ اول ہے اس کی اہمیت ہمیشہ سے تھی اور آج بھی ہے. ہمیشہ سے یہ جگہ جو فلسطین ہے وہ مہم سمجھی گئی ہے. اسی لیے اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے آگے فرمایا کہ ہم نے اس کو الذی بارکنا حولہ بابرکت قرار دیا ہے اس کے اطراف کو. لا حول آپ لوگ پڑھتے ہیں, اس کے اطراف میں, ہمارے اطراف میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی قوت کے سوا کچھ نہیں. حول کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد میں, اس کے حول میں, حولہ یعنی مسجد بیت المقدس کے اطراف میں جو فلسطین کی سرزمین ہے ساری بابرکت ہے، بہت مبارک جگہ ہے، اتنی مبارک جگہ کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو نازل کیا، کتنے انبیاء کی قبور بیت المقدس میں ہیں، کئی انبیاء وہاں پر نازل ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے نزول اور اس کے بعد جتنے بھی اولو العزم انبیاء ہیں، حضرت ابراہیم ہے، اسی طرح حضرت داؤد ہے، حضرت سلیمان ہے، حضرت زکریہ ہے، جناب مریم ہے، حضرت عیسیٰ، موسیٰ اور تمام انبیاء جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر پہلی تبلیغ جو ہے وہ بیت المقدس سے آغاز ہوئی. اور بیت المقدس آج وہ جگہ ہے جہاں ہمارا زیارت کے لیے نہیں جاتے، لیکن اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں کہ ہمارے آئمہ زیارت کے لیے کہاں جاتے تھے، اس سے پہلے انبیاء کہاں زیارت کے لیے جاتے تھے، ابھی تو ہماری زیارت کی جگہ یا مسجد الحرام ہے، مدینہ ہے، اس کے بعد آپ نجف میں آ جاتے ہیں، پھر کربلا میں، خراسان چلے گئے، شام چلے گئے جناب زینب کی زیارت کے لیے. لیکن بیت المقدس در حقیقت پچھلے اولیاء اوصیاء اللہ کے فرشتگان کی زیارت گاہ تھی، لوگ وہاں زیارت کے لیے جایا کرتے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھ لیجئے کہ سارا کچھ بیت المقدس میں ہوا، تو پروردگار عالم قبلہ دوم سے اٹھا کر قبلہ اول کی طرف لے کر جا رہا ہے. اور یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ نے اس رات تمام انبیاء کے ساتھ نماز کو، ان کے ارواح کے ساتھ نماز کو ادا کیا ہے، اور نبی اکرم امام جماعت تھے اور باقی اولو العزم انبیاء ان کے پیچھے کھڑے تھے. مجھے نہیں معلوم ان کے ناموں میں کون کون سے نام ہوں گے، لیکن بہرحال چند ایک نام کا ذکر تو تفاسیر میں لکھا ہے. تفسیر نمونہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی تفسیر ہے، جس کی چھٹی جلد میں سورہ اسراء کے حوالے سے معراج کے واقعے کو پر بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اور غالباً اس کی 13ویں جلد میں جہاں سورہ نجم کا ذکر ہے وہاں پر بھی معراج کے حوالے سے بہت کچھ ذکر ہوا ہے. تو اگر کوئی اس واقعے کی تفصیلات جاننا چاہتا ہے، کیونکہ اگر ہم زیادہ گہرائی میں جائیں تو اس واقعے کے اندر عقائد کے اعتبار سے معراج ایک وہ واقعہ ہے جس کے اوپر یقین رکھنا ضروری ہے. ویسے تو آپ کے اصول دین پانچ ہیں، ہم کہتے ہیں پانچ چیزیں ہیں، لیکن اگر ہم ان تمام چیزوں کو جو اہم سمجھی جاتی ہیں عقائد میں، علماء کہتے ہیں کہ اگر حساب کریں تو کل 150 بنتی ہیں. فرشتوں کے اوپر یقین ضروری ہے، ثواب کے اوپر یقین ضروری ہے، اسی طرح سے معراج کے اوپر بھی یقین رکھنا ضروری. اور ہماری اہل تشیع میں جس معراج کا ہم اور آپ ذکر کرتے ہیں وہ معراج جسمانی ہے، صرف روحانی نہیں ہے کہ خواب کی حالت میں نبی اکرم نے سفر کر لیا، بلکہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم نے سفر ایک رات کے اندر کیا اور ان کا جسم بھی پرواز کر کے آسمانوں کی سیر کر رہا تھا. درود بھیجے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بس نبی اکرم نے جو سفر کیا وہ جسمانی لحاظ سے کیا اور بیداری کی حالت میں کیا. جب ہم اپنے عقیدے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں ان دونوں چیزوں کے اوپر یقین رکھنا ضروری ہے کہ بیدار بھی تھے اور جسمانی لحاظ سے نبی اکرم یہ پورا سفر کر کے ایک رات میں آئے. کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آسمانوں پر بھی گئے؟ سورہ نجم میں اس کا تفصیلی ذکر ہے کہ آسمان پہ سدرۃ المنتہا تک گئے، قاب قوسین تک گئے، یہ سارے ذکر جو ہے وہ سورہ نجم میں ملتا ہے. بس پروردگار عالم نے جو یہ سفر بیان کیا اس کا ہدف کیا تھا؟ کیونکہ اگر بہت ساری بحثیں کرنا چاہیں تو ہیں، لیکن وہ اتنی گہرائی میں اور تفسیر کی تفصیلات میں ہم نے نہیں جانا. ہمارا مقصد یہ کہ اس سفر کا مقصد کیا تھا اور ہم اور آپ اس سفر سے کیا سمجھتے ہیں، کیا سیکھتے ہیں. اس سفر پہ رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کا بھی دیدار کیا، لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ دیدار تو کیا، البتہ ہمارے یہاں جہاں تک ہم توقف کر گئے وہ یہ کہ اللہ کو دیکھنے کے لیے رسول اللہ نعوذ باللہ معراج پر گئے تھے. پروردگار عالم تو قابل رویت نہیں، اس کا نہ جسم ہے نہ اس کا کوئی مکان ہے، خداوند متعال تو یہاں بھی ہے، آسمان پر تھوڑی ہے پروردگار عالم تو ہر جگہ ہے. خداوند بتال نے کہا ہم نے ان کو آیات دکھانی تھی, اپنی نشانیاں دکھانی. نشانیاں دکھانے کے لیے پروردگار عالم نے رسول اللہ کو سفر معراج کروایا, اور آسمانی مخلوق فرشتوں اور وہ چیزیں جنہیں ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے ان کے اعزاز کو بڑھانے کے لیے ان کے درمیان نبی اکرم ایک بہت ہی اہم مہمان کو بلایا گیا. زمین سے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر انہیں بلایا, یا زمینی مخلوق آسمان کی طرف سفر کر رہی ہے اس دنیا کی حالت میں تاکہ ان کے اعزاز اور شرف میں اضافہ ہو, وہ منتظر ہے رسول اللہ کے آنے کی. اور یقین ہے کہ اس سفر سے نبی اکرم نے جو کچھ حاصل کیا وہ ہدایت کے باب میں تھا. نبی اکرم نے جو کچھ دیکھا وہ چیزیں تھیں جن کو آ کر لوگوں کو امت کو بیان کرنا تھا, ہمارے اور آپ کے جیسے لوگوں کے درمیان ان کا ذکر کرنا ضروری تھا. اس لیے میں بھی چاہتی ہوں کہ حدیث معراج, کیونکہ حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی کا آغاز ہی سفر معراج سے ہوا جہاں پر پروردگار عالم نے نبی اکرم کو کچھ بیان کیا. اللہ تعالیٰ کی ظاہر آواز بھی نہیں ہے, پروردگار عالم کی صدا نہیں ہے, لیکن ہمارا اور آپ کا یہ ایک عقیدے میں شامل ہے کہ جو آواز رسول اللہ کو آئی تھی وہ غالباً حضرت علی علیہ السلام ہی کی آواز تھی. کہ نبی اکرم
اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہم.
اللہ تعالیٰ نے جو حدیث معراج بیان کی اس حدیث کے اندر پروردگار عالم نے انسانوں کے لیے بہترین ہدایت بیان کی. حدیث قدسی جو حدیث معراج ہے, حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے, یعنی ڈائریکٹ پروردگار عالم نے ہی بیان کیا, وہ غیر از قرآن ہے لیکن ہے اللہ کا کلام. باقی حدیثیں جو ہیں وہ یا رسول اللہ سے آئی ہیں یا ان کے بعد ان کے فرزندوں سے یا ملائکہ کائنات سے ہمارے پاس آئی. حدیث قدسی میں ایک پہلی بات جو بہت خوبصورت ہے, رسول اللہ نے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگار تو مجھے یہ بتا کہ کون سا ایسا عمل ہے جو تیرے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے اور جس سے بندہ تجھ سے قریب ہوتا ہے. قرب خداوند متعال کے لیے نبی اکرم یہ سوال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی وہ بہت خوبصورت, کہ پروردگار عالم کہہ رہے ہیں میرے نزدیک بہترین عمل یہ, جو چیز سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, جو بندے اللہ کو پسند ہیں, جن کا عمل اللہ کو پسند ہے, وہ اللہ پر توکل کرنے والے. کہ اگر کوئی بندہ خدا کے اوپر بھروسہ کرتا ہے تو یہ وہ عمل ہے جو سب سے زیادہ پروردگار عالم کے نزدیک محبوب ہے. اور دوسری چیز, دو باتیں آج میں آپ کے سامنے اس حدیث سے معراج سے بیان کروں. دوسری چیز یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بندے جو مجھ سے میری خاطر محبت کرتے ہیں, اللہ کے لیے محبت کرنے والے, اللہ سے محبت خدا کی خاطر کی جائے اور آپس میں ایک دوسرے سے دوستی اللہ کی خاطر کرتے ہیں. توکل علی اللہ بہت خوبصورت عمل ہے لیکن بہت مشکل ہے, جہاں پر انسان دوسروں سے ساری امیدیں توڑ دے اور صرف پروردگار عالم پر بھروسہ رکھے. ایک توحید یہ کہ ہم پروردگار عالم سے توحید کا ایک پہلو یہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے, لیکن توحید جو عمل میں نظر آتی ہے وہ توکل کی شکل میں ہے کہ اللہ تو ہے, یہ کیا پروردگار ہی سب کچھ کرنے والا ہے, اس کے اوپر کتنا یقین ہے. اور یقین اگر ہم کہنے کی بات میں لے لیں تو کہتے تو سب ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا, لیکن جب عملی زندگی میں آتے ہیں تو کتنا پروردگار عالم پر ہم اور آپ بھروسہ کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد اللہ. تھوڑا
تھوڑا
جب بات توکل کی آتی ہے تو پھر ہم اور آپ اہل بیت کی جانب نگاہ کرتے ہیں کہ وہ ہستیاں جنہوں نے ہر عمل کو, ہر بافضیلت عمل کو اپنی زندگی میں انجام دے کر دکھا. مولا کائنات شب ہجرت بستر رسول پر جب سو رہے ہیں, پہلی رات ہے, واحد رات ہے جس میں نبی اکرم کے بستر کے اوپر حضرت علی علیہ السلام نے پوری رات سو کر گزاری, اور یہ توکل کی بہترین مثال ہے, یہ معراج ہے توکل کی. کہ علی ابن ابی طالب یہ سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی، یہ نہیں پوچھا کہ میرا کیا ہوگا. یہ توکل بر خدا ہے. جب اللہ کے اوپر توکل ہوتا ہے تو انسان کی نگاہ میں اللہ کی مرضی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. اور اسی حدیث کے اندر ایک مقام پر یہ بھی ہے کہ جو میں نے مقرر کر دیا ہے بندہ اس کے اوپر راضی ہو جائے، جو میری تقسیم ہے اس کے اوپر بندہ راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. یہ ساری باتیں یقیناً رسول اللہ کو تو معلوم تھی، لیکن نبی اکرم نے جس طرح سے رسول اللہ نے اللہ سے خطاب کیا، اللہ سے گفتگو کی، اور اللہ تعالیٰ یہ ساری حدیث قدسی بیان کرے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم اس چیز کے اوپر راضی ہوں جو اللہ نے ہمارے لیے تقسیم کر دیا ہے. اب یہ توکل اور رضا اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا ہے، یہ دونوں ہی کام انتہائی مشکل. حقیقت ہے کہ تقویٰ اگر حاصل کرنا ہے تو ہم اپنی زندگی میں محاسبہ کریں کہ کتنا توکل ہے اور کتنے رضا بے رضائے پروردگار ہے، ہم کتنا راضی ہیں. خدا نے متعال تو سریع الرضا ہے، اس کا نام ہے. حضرت علی نے دعا کوفیل میں بتا دی، وہ تو جلدی راضی ہوتا ہے، ہم اور آپ ہی دیر میں راضی ہوتے ہیں. کتنا ہم اور آپ دن بھر میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہتے ہیں، رات کو سوتے وقت ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے. اگر آج بچہ بیمار تھا تو ہم راضی رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ بیماری مقرر کی تھی. اگر آج سختی تھی، رزق میں تنگی تھی، تو ناشکری کے جملات تو نہیں نکلے کہ آج کیوں ایسا ہو گیا کہ اتنی مشکل میں تھے، کھانا صحیح نہیں تھا، یا مثال کے طور پر تنگی تھی. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس پر انسان شاکی ہوتا ہے. اگر اولاد نہیں ہے، لڑکی ہے، لڑکیاں ہیں، اس کے اوپر اعتراض کہ لڑکیاں ہی کیوں ہیں، لڑکے ہی کیوں ہیں، اعتراضات بہت ہوتے زندگی میں. اگر انسان غور کرے تو ہمارا اللہ کے اوپر بہت زیادہ اعتراض کر، جب یہ اعتراضات کم ہو جائیں، اور ہماری کوشش ہے، کوشش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا. پروردگار عالم کہتا ہے کوشش کرو، عمل کرو، ہم اپنی راستے پر چلتے رہے، اپنی طرف سے کوششیں کرتے رہے. اور دعا، ایک اہم کام دعا مانگنا، انسان دعا کرے لیکن کبھی شاکی نہ ہو، کبھی بھی انسان شکایت نہ کرے کہ پروردگار ایسا کیوں ہو گیا. یہ توکل بر خدا انتہائی مشکل کام، لیکن جب اہل بیت کی زندگی پر دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہا درود بھیجا اللہ صلی
علی محمد وجل فرجہ.
کربلا یہ دو مہینے بار بار ہمیں یاد دلاتی ہے کربلا کی، کہ ہم ان ہستیوں کا ذکر کریں، ان کے عملی نمونوں کو دیکھیں کہ انہوں نے عمل کر کے کیا دکھایا. بی بی نے کس حال میں عبیداللہ ابن زیاد کے دربار میں الحمدللہ کہا. الحمدللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے لیے سب تعریفیں، شکر کے جملہ. کب کہا؟ جب جناب زینب کے بھائی، بھتیجے، بیٹے سب شہید ہو چکے تھے، اب کوئی نہیں بچا تھا. مصائب کی منزل نہیں، لیکن خواتین گرامی بار بار کربلا ہمیں یاد دلاتی کیسے اللہ پر توکل ہو. اور دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ اب ہم نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں. ذرا سا انسان تصور ہی کرنے لگے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں کہ اس حالت میں کہ جب نرغہ آدا میں ہیں، ایک مرتبہ شہدا نرغہ آدا میں تھے، اور کوفہ اور شام میں یہ بیویاں نرغہ آدا میں تھیں، اتنے بے بس تھے کہ ہاتھ بھی کھلے ہوئے نہیں ہیں، سروں کے اوپر چادر نہیں ہے، دل کے اندر سینکڑوں غم ہے، اور دشمن کی تلوار سامنے. کئی دفعہ تو قاتلانہ حملے ہوئے، جناب زینب پھر بھی کہتی ہیں اللہ کا شکر ہے اور ہم نے اس سے مارائی تو اللہ جمیلہ. بہت خوبصورت جملہ ہے بی بی کی خطبات، کہ ہم نے اس سے حسن خوبی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. اتنی ساری مصیبتیں جھیلنے کے بعد اگر کوئی عورت، مردوں کا تو صبر تحمل اور ان کا حوصلہ زیادہ ہو، لیکن اگر کوئی عورت اتنی باہمت ہو، ہمارا سلام ہو اس شیر دل عورت کے اوپر. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے
محمد والی محمد وجل پر
بار بار انسان ان سے ہمت حاصل کرے کہ توکل کرنا ہے پروردگار عالم. مشکلات زندگی میں کیا کچھ نہیں ہے اور کتنے مسائل ہیں، لیکن جب ہم بیویوں کو دیکھتے ہیں، کربلا والوں کو دیکھتے ہیں تو ہمت آتی ہے، حوصلہ بڑھتا ہے، انسان پیچھے جانے کے بجائے آگے جائے گا، انسان رکنے کے بجائے مسلسل حرکت کی حالت میں رہے گا، توکل کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر بڑھے گی۔ توکل علی اللہ اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ وہ دو صفات ہیں جو اللہ تعالی سے ہمیں محبوب کر سکتی ہیں، پروردگار عالم کے نزدیک کر سکتی ہیں۔ اسی لیے بار بار اہل بیت یہ جملہ اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں، الہی لا تکلنی الی نفسی طرفت عینی نہ بدا، بہت خوبصورت ہے یہ جملہ، اور اگر ہماری زندگی میں یہ ایسا جملہ ہو جائے جیسے ہم بار بار اپنے آپ کو تلقین کریں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیشہ سننے کی اور ہمیشہ پڑھنے کی نہیں ہوتی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں من جملہ جیسے یہ جملہ کہ انسان اس کو اپنے آپ کو تلقین کرتا رہے، خود یاد دلاتا رہے، پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ پر نہ چھوڑ، یعنی کبھی بھی ایک لمحہ بھی ایسا زندگی میں نہ آئے جو ہم اللہ سے علیحدہ ہو جائیں اور ہم خود اپنے زندگی کے بارے میں سوچنے لگے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم سوچتے ہیں عمل کرتے ہیں وہ پروردگار عالم کی جانب سے ہوں، اللہ تعالی رہنمائی کر رہا ہو، پھر ہم وہ فیصلے کریں اور اس راہ پر چلیں۔ بس اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئے گا تو ہم اور آپ کبھی بھی بھٹکیں گے نہیں، پروردگار عالم ہمیں راہ راست پر رکھے گا۔ یہ درس کربلا ہے اور یہ وہ درس ہے جو ہمیں اس سورہ بنی اسرائیل سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نبی اکرم ہمیں یہ تحفہ دے رہے ہیں کہ بہترین چیز جو ہمیں اللہ سے نزدیک کر سکتی ہے، پروردگار عالم نے ہمیں پیغام دیا کہ ہم توکل کریں اور اللہ کی رضا پر راضی رہیں، محبتیں بھی ہوں تو وہ بھی خداوند متعال کی خاطر، اہل بیت سے محبت کرتے اللہ کے لیے، اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی رکھتے اللہ کی خاطر۔ یہی وجہ زیارات میں جملہ بار بار ہم دہراتے انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، کیونکہ ان ذوات نے اپنا سب کچھ اللہ کی خاطر قربان کر دیا تھا۔ اب یہ معراج وہ واقعہ جس کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ انہ هو السمیع البصیر، بہت خوبصورت ہے یہ بھی اللہ کے دو نام کہ بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ یہاں پر دو تفاسیر کی گئی، ایک تفسیر یہ کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی زندگی کو دیکھ رہا تھا، شروع سے دیکھ رہا، 40 سال کی عمر میں تو ظاہری بعثت ہوئی ہے، اعلان بعثت، ہم اور آپ یقین رکھتے ہیں کہ نبی اکرم پہلے جب پیدا ہوئے تھے متولد کے وقت ہی نبی تھے، ان کا نور تو اللہ نے پہلے ہی خلق کر دیا، ہمارا یقین ہے اس بات، لیکن 40 سال تک جو بعثت کا اعلان نہیں ہوا تھا اور غار حرا میں جو پہلی ملاقات حضرت جبرائیل سے ہوئی تھی وہ تو نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نبی اکرم کے ہر ہر عمل کو دیکھ رہا، انہ هو السمیع البصیر، اور سن بھی رہا تھا۔ رسول اللہ کی پوری زندگی ایسی ہے کہ جس میں کبھی کسی شخص نے گواہی نہیں دی کہ کوئی خطا ہو، کوئی لغزش ہو، کوئی نسیان ہو، کوئی نعوذ باللہ گناہ ہو۔ پروردگار عالم نے جب ایسے بندے کو چنا جس کی زندگی پاکیزگی کے اوپر تھی، طہارت کے اوپر تھی، عمل کے اوپر تھی، دشمن بھی ان کو صادق اور امین کہتے تھے، یقینا رسول اللہ موحد تھے، یکتا پرست تھے، نبی اکرم ہمیشہ سے خداوند متعال کو ماننے والے تھے، تو دشمن جو بت پرست تھے وہ بھی رسول اللہ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ یہ عمل کی تاثیر، انہ هو السمیع البصیر، وہ سننے والا بھی اور دیکھنے والا بھی، جیسے رسول اللہ کی طرف اللہ کی توجہ، ایسے سب بندوں کی طرف پروردگار عالم کی توجہ ہوتی ہے، جانتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں سنتا بھی ہم کیا بول رہے ہیں۔ اچھا یہ ایک تفسیر، اور دوسری تفسیر یہ لکھی ہے مفسرین نے، یہ بھی خوبصورت ہے، بات بہت خوبصورت عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی اکرم کو معراج کا اتنا بڑا اعزاز، یہ معجزہ ہے پروردگار عالم کا، نوازا تو لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیا، جیسے اہل سنت کی بہت بڑی جماعت ہے جو یہ کہتی ہے کہ وہ سفر جو ہے وہ خواب میں تھا اور روحانی سفر تھا، جسمانی نہیں تھا، کیونکہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق جسے اللہ نے خلق کیا ہے، جس کی عقل بہت محدود ہے، وہ اتنا آگے بڑھ سکتی ہے کہ آج انسان چاند پر بھی پہنچ گیا، آج انسان مارس پر بھی پہنچ گیا اور بہت کچھ کر رہا ہے، وہ لباس بھی بنا لیے کہ خلانہ وردی کر سکتا ہے. تو پروردگار عالم کے پاس قدرت ہی ہے نعوذ باللہ, جس نے اتنی بڑی کائنات کو خلق کیا ہے, وہ اپنے بندے کو ایک رات میں زمین سے آسمان کا سفر کروا لے. ساری چیزیں اللہ کے لیے ممکن ہیں, یہ عقلی لحاظ سے کوئی محال چیز نہیں تھی, ہمیں تو یقین ہے. تو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا, نعوذ باللہ یہ گڑھی ہوئی بات ہے. پروردگار عالم کہہ رہے ہیں جتنے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جو عقائد کے اوپر یقین نہیں رکھتے, اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو سنتا بھی ہے اور انہیں دیکھ بھی رہا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض کرنے والے ہیں, خداوند متعال ان کے احوال سے واقف ہے. جب بھی دل میں شک پیدا ہو تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ خداوند متعال ہمارے اس شک سے آگاہ ہے. کوشش کرنی چاہیے اپنے شکوک کو رفع کریں. شک آنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن انسان اگر جہالت کی وجہ سے شک کر رہا ہے تو اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہیے. جو لوگ جاہل تھے, مجلس میں میں ذکر نہیں کر رہی, لیکن تفصیل سے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے جتنے وہ احتمالات جن کی وجہ سے لوگ اعتراض کرتے ہیں سائنسی لحاظ سے, کہ کیسے کوئی انسان آسمان کا سفر کر سکتا ہے اور زمین سے بلند ہو سکتا ہے. اب سواری کچھ بھی ہو, وہ براق ہو یا رفرف ہو, کس طرح کی سواری تھی, اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ پروردگار عالم نے وہ سفر کروایا ہے. نبی اکرم کا کیسا لباس تھا, ان کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بھیجی تھی, یہ پروردگار عالم اور اس کا نبی ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن جو میسج دینا تھا وہ مقصد معراج تھا, وہ رسول اللہ نے میسج دیا کہ اس میسج کو سمجھو, اس پیغام کو حاصل کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو. اب ہم اور آپ وہ سفر نہیں کر سکتے. نبی اکرم کو اللہ نے مسجد اقصی کے بعد آسمانوں کا سفر بھی کروایا, جنت اور دوزخ کے مناظر بھی دکھایا. یہ جنت اور دوزخ وہ قیامت کے بعد والی جنت اور دوزخ نہیں ہے, بلکہ برزخی جنت اور دوزخ. جتنے بھی لوگ یہاں سے جاتے ہیں اگر وہ اچھے ہیں تو ان کی ارواح جنت اور بہشت کی مانند جگہوں پر ہیں جہاں وہ انعام و اکرام حاصل کر رہے ہیں. اور جو برے ہیں, جو مجرم لوگ ہیں, جو فاسق و فاجر ظالم لوگ ہیں, ان کی برزخی حالت ایسی ہے کہ وہ دوزخ کی زندگی گزار رہے ہیں, عذاب جھیل رہے ہیں. اس حالت کو نبی اکرم دیکھ کر آئے. ہم وہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتے, نہ ہی سن سکتے ہیں, اتنا قریب سے ہم نے لمس نہیں کیا. لیکن کیا اللہ نے ہمارے لیے سارے راستے بند کر دیے؟ پروردگار عالم نے مومنین کے لیے, اہل ایمان کے لیے سب راستے بند نہیں کیے. ہم اس معراج کا سفر تو نہیں کر سکتے, لیکن پروردگار عالم نے ہمارے لیے بھی کچھ راستے کھولے, اور ان راستوں کو طے کرنا ہمارا فرض ہے. خوشخبری ہے ہمارے لیے, ہمارے لیے ایک نوید ہے کہ ہم وہ راستے طے کر سکتے. نبی اکرم نے کہا کہ الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کام جو رسول اللہ نے وہ ایک رات میں کیا تھا, ہم اور آپ اپنی نمازوں کے ذریعے اس کو حاصل کر سکتے. وہ ایک رات تھی, ہمیں بار بار نماز پڑھنا نصیب ہو رہی, بار بار نماز پڑھتے, دن میں پانچ وقت نماز پڑھتے. مومن اپنی کیپیسٹی میں, ظاہر ہے نبی اکرم کا مقام بہت بلند, رسول اللہ رسالت کے مرتبے پر فائز ہیں, جو چیز وہ سمجھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں, ہم تو نہیں کر سکتے. لیکن جب یہ کہا کہ الصلاۃ معراج المومن, تو یہ نماز کی اہمیت اور مومن کی نماز کی ویلیو کو بتا رہا. کتنا بڑا اعزاز, کتنا بڑا شرف ہے مومن کے لیے کہ اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو بہت سی چیزوں کو جان سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے, سن سکتا ہے. اگر ہم نہیں کر پا رہے, اس کا مطلب ہے ہماری نمازوں کی کوالٹی میں خرابی ہے, ہماری نمازوں کی کیفیت میں خرابی. یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کے کچھ چاہنے والے اپنی نمازوں کو اتنے اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں آج بھی اس زمانے میں بھی, کہ وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. علماء کے بارے میں مشہور ہے کہ بعض علماء زیارت عاشورہ کو روزانہ پڑھتے تھے, ہر روز پڑھتے تھے, اور کچھ علماء ایسے تھے جو اپنے گھر سے نکلتے ہوئے زیارت عاشورہ پڑھتے ہوئے حرم کی طرف جاتے تھے. جیسے بی بی معصومہ کا حرم ہے یا امیر المومنین کا حرم ہے, ان کی روٹین تھی کہ حفظ تھا, زیارت عاشورہ رٹی ہوئی تھی, یاد تھی, تو حفظ سے پڑھتے ہوئے جاتے. انہیں احساس ہوتا تھا کہ راستے میں جب وہ خود زیارت عاشورہ پڑھیں, ان کے ساتھ دیواریں دروازے حرم کے زیارت عاشورہ پڑھنے میں مصروف ہیں دوسرے جگہ.
اللہم صل علی محمد و علی محمد یا علی
یا حیدری
یا علی اللہم صل علی محمد و علی محمد وجہ پرچم.
بس کچھ لوگ ہیں جو کچھ کشف کر لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر خرابی ہے، ہماری عبادت میں خرابی ہے. اگر وہ اچھی ہو جائے تو ہم بھی کچھ سننے لگے، کچھ دیکھنے لگے. جیسے کہ رسول اللہ نے حضرت علی سے کہا، حضرت علی بھی لوگوں سے کہتے ہیں، یہ جملات بار بار لوگوں تک پہنچائے گئے کہ وہ چیزیں جو ہم کرتے ہیں اگر تم کرنے لگو تو تم بھی وہ سننے لگو، دیکھنے لگو جو ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، کیونکہ ہمارے عمل میں خرابی ہے. ہم پہنچ سکتے ہیں یہ جملہ کہنا کہ ہم کہاں اور وہ کہاں، یہ بات ایک حد تک صحیح ہے لیکن 100% صحیح نہیں ہے. تو کچھ تو کوشش کریں. ہمیں بھی کہا گیا کہ تم کچھ کرو، قدم اٹھاؤ، آگے بڑھو. کچھ نہیں کر سکتے، ہم وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے یقین ہے، لیکن جن مقامات پر جناب فضا تھیں، جن مقامات پر حضرت حور تھے، جس مقام پر حضرت حبیب ابن مظاہر تھے، جس مقام پر اصحاب تھے، وہاں تک تو پہنچ سکتے، وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں. اس کو اپنا مقصد بنائیں، پروردگار عالم ہمیں اس مقام تک پہنچائے کہ زمانے کے امام کا ظہور ہو جائے. اس وقت ہم اور آپ پیچھے پیچھے ہیں، اس لیے امام کا ظہور نہیں ہو رہا. آگے بڑھنا شروع کریں گے تو امام کا ظہور ہوگا. بن جملہ میں خود اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، ہم خود اپنے لیے ناشتے بنے. آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ظہور امام زمانہ کے لیے کچھ تیاری کر سکیں، کہ اگر ہم آگے بڑھیں گے تو امام کا ظہور ہوگا. ابھی 313 بھی مکمل نہیں ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پوری قوم جو سیاہ پوش ہے وہ بہت پیچھے ہے. اس قوم کو آگے بڑھنے کی بہت ضرورت، آگے قدم اٹھائیں تاکہ امام کا ظہور ہو. دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، سالوں سے دعا مانگی جا رہی ہے باجل فرج، سالوں سے کہہ رہے ہیں اللہم اجل ولی کل فرج، یہ دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ اس دعا کے قبول نہ ہونے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. روایات میں آئے کبھی بھی ظہور کے نہ ہونے سے مایوس نہ ہو. جیسے یہ بھی ایک برائی اور پسپائی کی علامت بتائے گی کہ کچھ لوگ مایوس ہو جائیں گے، دعا کرتے کرتے مایوس ہو جائیں گے. یہ مایوسی ہمارے اوپر طاری نہیں ہونی چاہیے، عمل کے ساتھ ساتھ دعا مسلسل ہونی چاہیے. ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے جس کو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے
صلی اللہ محمد و علی محمد وجل فرج
مجمعین، امام نے نقل کیا اور نقل کیا ہے حضرت ابراہیم خلیل الرحمن خلیل اللہ کے حوالے سے. بیان کیا کہ حضرت ابراہیم چرواہے تھے، جیسے رسول اللہ کا کام تھا کہ بکریاں چراتے تھے، وہ بھی اسی طرح سے بکریاں چرایا کرتے تھے. وہ اپنی بکریوں کے ساتھ، غلے کے ساتھ جا رہے تھے تو ان کو ایک عابد کی، زاہد کی آواز سنائی دی جو اللہ کی عبادت میں مصروف تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عابد کے پاس گئے جو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اللہ سے راز و نیاز میں مصروف تھا. اس کی آواز حضرت ابراہیم کو اچھی لگی، حضرت ابراہیم اس کے نزدیک آئے، دیکھا محو عبادت. انہوں نے سوال کیا تم کس کی عبادت کرتے؟ اس نے کہا میں آسمان کے رب کی عبادت کرتے. انہوں نے کہا کہ تم کھاتے کیا ہو؟ لگتا تھا جیسے کہ دنیا میں یہ شخص تنہا ہے. کہا کہ انہی درختوں سے غذا حاصل کر لیتا ہوں اور سردی کے لیے اس کو حفاظت کر لیتا ہوں، سردی میں اسی سے کھاتا ہوں، تناول کرتا ہوں. یہاں تک کہ انہوں نے پوچھا تمہارا گھر کہاں ہے؟ کہا کہ دریا کے پار پہاڑی کے اوپر گھر ہے. انہوں نے کہا کہ تم دریا کو کیسے سفر کرتے ہو، اس کو کیسے کراس کرتے ہو؟ فرمایا کہ میں دریا کے اوپر سے چلا جاتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے جو تمہیں نوازا ہے تو اللہ تعالیٰ شاید مجھے بھی نواز دے اور میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر جاؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ عابد و زاہد لے کر چلا، انہوں نے بھی دریا پار کیا، حضرت ابراہیم نے بھی دریا پار کر لیا. یہاں تک کہ جب اس کے گھر پہنچ گئے تو حضرت ابراہیم نے اس سے ایک سوال کیا. یقیناً اللہ کے نبی اس عابد و زاہد سے متاثر ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے لیے کون سا دن سب سے زیادہ اہم دن؟ اس نے کہا میرے لیے وہ دن اہم ہے جو روزے جزا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہم دونوں مل کے اس روزے جزا کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس کی مشکلات کو ہمارے لیے آسان کر. عابد ہے، زاہد ہے، عبادت گزار ہے، لیکن دعا کے حوالے سے کہتا ہے حضرت ابراہیم سے کہ میری دعا میں اثر نہیں ہے. تو مجھ سے کہتے ہو دعا کرنے کے لیے، میری دعا میں تاثیر نہیں. 30 سال سے ایک دعا مانگ رہا ہوں جو ابھی تک قبول نہیں. حضرت ابراہیم نے اس کو ایک بات بتائی، بہت خوبصورت ہے یہ جملہ، بہت ہی خوبصورت جملہ، واقعاً تڑپانے والا. اور بعض اوقات انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی دعا میں تاخیر کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو کچھ جزا دے. حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ بعض اوقات انسان کی دعا اس لیے مقبول نہیں کرتا کہ جب بھی بندہ اس سے دعا مانگتا ہے پروردگار عالم اس کے درجے کو بلند کرتا ہے، اللہ کو اس کی آواز اچھی لگتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی صدا کو پسند کرتا ہے، اس لیے تمہاری دعا شاید قبول نہ ہوتی ہو. اب یہ بتاؤ تمہاری دعا کیا تھی؟ دعا کیا؟ 30 سال سے ایک دعا مانگ. اچھا دعا جو ہے وہی بہت خوبصورت، اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے، کیا یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے 30 سال پہلے ایک چروائے کو دیکھا تھا جو بچہ تھا، بکریاں چرا رہا تھا، بہت خوبصورت سا بچہ تھا. اس سے میں نے پوچھا یہ کس کا ریوڑ، ریوڑ کس کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ ابراہیم خلیل الرحمن کا، رحمان کے خلیل کا، رحمان کے دوست کا ریوڑ. اس بچے کی یہ دعا سن کے، یہ جملہ سن کے، یہ بات سن کے اس عابد اور زاہد کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی تھی خلیل الرحمن کو دیکھنے. اور 30 سال سے دعا کرے پروردگار جو تیرا خلیل ہے، جو رحمان کا خلیل ہے، مجھے اس کا دیدار نصیب ہو جائے، میں اس کو دیکھ لوں. 30 سال سے اس کا انتظار کر رہے ہیں. اور حیرت ہے اگر کسی شخص نے زمانے کے امام کے بارے میں سنا ہوا ہے، امام کے حوالے سے جانتا ہے کہ وہ آئیں گے اور انہوں نے آنا ہے، ظہور کرنا ہے، اور اس کے دل میں یہ تڑپ ہی نہ ہو کہ وہ امام تشریف لائے اور ان کے آنے کے لیے دعا نہ کرے. 30 سال تک دعا کرتا رہا خلیل الرحمان کے بارے میں. ہم اور آپ نہ چاہیں کہ امام ظہور کرے، ہمارے دل میں وہ تڑپ نہ ہو. 30 سال بعد اللہ نے ابراہیم کو ان سے ملاقات کروائی، حضرت ابراہیم نے ان کو اپنی آغوش میں لیا، ان کے سینے سے لپٹ گئے، اور یہ جو آمد کی انتظار تھی اس نے حضرت ابراہیم کے دل میں ان کا مقام کتنا بلند کر دیا کہ ابراہیم متاثر ہیں اس عابد اور زاہد سے کہ پروردگار عالم نے اسے کیا کچھ عطا کیا ہوا ہے، دنیا کی کیا چیز تھی، لیکن وہ تڑپ تھی. بس پروردگار عالم ہماری اور آپ کی بھی آزمائش کر رہے ہیں، ہمارے دل میں بھی اتنی تڑپ ہونی چاہیے پروردگار، جیسے اس چرواہے نے خلیل الرحمن کو طلب کیا تھا، تڑپا تھا، ایسے ہم اور آپ بھی خلوص نیت کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ زمانے کے امام کو بلائیں. جب تڑپ کر بلائیں گے تو امام تشریف لائیں گے. عزاداران امام آج پہلی سفر، آج وہ قیامت کی تاریخ کہ جب اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ شام میں داخل ہوا، تاریخ کہتی ہے پہلی سفر کو بیویاں شام میں داخل ہوئی، اور جب شام میں قافلہ داخل ہوئے تو شام کو سجایا گیا تھا. سہل سعیدی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عجیب ہے کہ یہ صحابی بیت المقدس کی زیارت کر کے واپس پلٹ رہا تھا، جب شام میں داخل ہوا تو پہلی سفر کو انہوں نے شام کی حالت دیکھی. تو لوگوں سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے آج شام کو اتنا سجایا گیا، بیت المقدس سے آنے والا شخص حیران ہے کہ شام سجا ہوا ہے، لوگ خوشی منا رہے ہیں. ایک اہل بیت کے چاہنے والے نے جب جواب دیا تو اس طرح سے جواب دیا کہ آج وہ مصیبت کا دن ہے کہ اگر زمین شک ہو جائے، آسمان پھٹ جائے تو حیرت کی بات نہیں. کہتا ہے کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ آج آل رسول کو ان کے سروں کو، ان کے نواسے کے سر کو، ان کے مردوں کے سروں کو کاٹ کر لوگوں کے نیزا پر بلند کر کے لایا جا رہا ہے، ان کی بیویوں کو، خواتین کو سر میں رہنا شام کے اندر داخل کیا گیا. زدارہ نے سہل کہتا ہے کہ میں تڑپ گیا، میں نے گریا کیا، میں نے ماتم کیا، اور جب میں نے منظر دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک بہت ہی خوبصورت سا سر نو کے نیزا پر بلند ہے، جو شمیع رسول اکرم ہے، وہ سر امام حسین کا تھا. سہل نے رسول اللہ کی زیارت کی ہوئی تھی، نواسہ رسول کو پہچان گئے.
نے دیکھا کچھ بیوی آنسر پر رہنا ہے، میں ایک بیوی کے پاس گیا اور جب میں نے اس سے سوال کیا آپ کا نام کیا ہے تو انہوں نے کہا میں زینب بنت علی۔ سہیل کہتا ہے میں تڑپ گیا کہ نوازی رسول کا آج یہ حال۔ میں نے بیوی سے کہا بیوی میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں، اگر میرے لائق کوئی کام ہو تو حکم دیجیے۔ زینب نے مجھ سے کہا اے صحابی رسول، اس شخص سے کہا جو نیزہ بردار ہے کہ آگے چلے جائے تاکہ لوگ زروں کو دیکھنے میں مصروف ہو جائے، ہمارا پردہ بچ جائے۔ بس رابی کے پاس سیل نے سفارش کی، 400 درہم دیے، وہ لوگ سروں کے لے کر آگے بڑھ گئے، سر دربار یزید میں پہنچ گئے۔ سیل کہتے ہیں کہ میں نہ دیکھ سکا کہ جب سر یزید کے سامنے ایک تخت میں رکھا گیا تو اس ملعون نے سر حسین کی بے ادبی کی، سر کو چھڑی سے چھیڑا تو کبھی دانتوں پر چھڑی مارتا تو کبھی حسین کے رخساروں پر کبھی آنکھوں پر۔ سیل کہتے ہیں کہ میں نے کھڑے ہو کر کہا اے رب سے ملعون، کیا تم نہیں جانتے یہ نواسا رسول ہے؟ ارے یہ وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، اور حسن حسین جوانان بہشت کے سردار۔
یا محمود بحق محمد، یا علیو بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرمائے۔ خداوند ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو اس پر شہزا کے تصدق میں بخش دے۔ بارے اللہ جتنے مومنین و مومنات التماس سے دعا کہتے ہیں، خدایا جو جائز حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجات کو مقبول فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں تو جو واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں، امام سید الساجدین کا، تمام مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، جتنے مومنین و مومنات حج و زیارت کے مشتاق ہیں، بیت اللہ، مدینہ منورہ، نجف، اشرف، کربلا، مولا شام و ایران کی زیارت سے کل مومنین و مومنات کو فیض یاب فرما۔ بارے اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارا ہمیں ان کاموں سے محبت کرنے کی توفیق دے جس سے امام کے ظہور میں تعجیل ہو سکے۔ پروردگارا ہمیں ان کاموں سے دوری اختیار کرنے کی توفیق دے جس سے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد، جتنے مومنین مومنات امام کا انتظار کر رہے ہیں، خداوندہ ان کو ظہور امام زمانہ سے نزدیک کر دے۔ پروردگارا ان کے ناموں کو امام زمانہ کے منتظرین میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔